بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین، السلام علیکم. میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ماہ شعبان المعظم کی آمد آمد ہے، اس پر مسرت موقع پر آپ سب کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مصر کے منتخب صدر محمد مرسی کو پھانسی کی سزا اور مصر میں مرسی کے حامیوں کے مظاہرے. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جی ناظرین، آپ نے یقیناً خبروں میں سنا ہوگا کہ مصری عدالتوں نے مزید 108 افراد کو موت کی سزائیں سنائیں، جن میں مصر کے پہلے عوامی اور منتخب صدر اور معزول صدر یعنی محمد مرسی بھی شامل ہے. محمد مرسی کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے. ان 108 لوگوں پر مختلف قسم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں اور مختلف الزامات کے تحت انہیں پھانسی کی سزائیں سنائی گئی ہیں. اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ فوجی بغاوت کے کم از کم 6 مخالفین کو مصر میں چند روز قبل پھانسی کی سزا دے بھی دی گئی ہے اور انہیں تختہ دار پر لٹکا بھی دیا گیا ہے. بہرحال یہاں پر محمد مرسی کے خلاف جو فیصلہ آیا، انہیں جو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، اس کے خلاف خود مصر کے اندر شدید مظاہرے ہو رہے ہیں اور عالمی سطح پر بھی مختلف شخصیات اور عالمی اداروں کی طرف سے اس فیصلے کی مذمت کی جا رہی ہے. خود مصر میں آج بھی زبردست مظاہرے ہوئے اسکندریہ شہر میں خاص طور پر، اور مظاہرین نے اسے عدالتی قتل عام کا نام دیا ہے اور کہا ہے کہ اب مصر میں ایک بار پھر انقلابی تحریک شروع ہونے والی ہے جو مصری انقلاب کے ثمرات کے تحفظ پر منتج ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی تعداد میں لوگوں کو موت کی سزائیں سنانا، اس سے پہلے بھی 250, 200, 100 ایسی تعداد میں لوگوں کو موت کی سزائیں سنائی گئی ہیں، کس بنیاد پر اور کن قوانین کی بنیاد پر اور کس طرح کے الزامات کی بنیاد پر ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں؟ اور جبکہ جس ڈکٹیٹر کے خلاف مصری عوام نے انقلاب کیا تھا اور جس ڈکٹیٹر نے 30 سال تک مصر پر حکومت کی تھی، اسے مصر کے موجودہ عدالتی اور سیاسی نظام نے بری کر دیا، یعنی حسنی مبارک اور ان کے بیٹوں کو. بہرحال یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں، مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں، یعنی اپنے مہمانوں کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
مصر کے برطرف شدہ صدر محمد مرسی کو گزشتہ ہفتے کے روز سزائے موت سنائے جانے کے بعد مصر اور عالمی سطح پر وسیع رد عمل سامنے آ رہا ہے. مصری عدالت نے گزشتہ ہفتے کے روز محمد مرسی سمیت 100 لوگوں کو سزائے موت سنائی ہے، اور جب عدالت فیصلہ سنا رہی تھی تو محمد مرسی لوہے کے پنجرے میں عدالت میں موجود تھے. مصر میں جن لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی ہے ان میں سے اکثریت اخوان المسلمین کے اراکین کی ہے، البتہ ان میں معروف مفتی یوسف القرضاوی بھی شامل ہیں جو قطر میں رہتے ہیں. محمد مرسی کو سزائے موت سنائے جانے کے بعد مصر میں ہنگامے شروع ہو گئے اور کئی ججوں کو گولی مار دی گئی، جس کے بعد حکومت مصر نے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا. مصر کی وزارت داخلہ نے سابق صدر محمد مرسی کے لیے سزائے موت کا حکم سنائے جانے کے بعد ہنگامی حالات کا اعلان کرتے ہوئے پورے ملک میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے اور پولیس اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. مصر کی وزارت داخلہ نے پیر کو اعلان کیا کہ سیکورٹی اہلکاروں کے لیے ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق قاہرہ کی سڑکوں اور اہم تنصیبات کے اطراف سیکورٹی انتظامات بڑھا دیے گئے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان مرضیہ افخم نے مصر کے سابق صدر اور دیگر 100 لوگوں کو سزائے موت سنائے جانے پر اظہار افسوس کیا ہے. مرضیہ افخم نے کہا ہے کہ بہت سے اختلافات کو سیاسی دھڑوں کے درمیان مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کے فیصلوں سے جو تشدد اور مخالفین کو راستے سے ہٹانے کی پالیسی کی علامت ہیں، مصر کی شبیہ اور اس کے اعتبار کو نقصان پہنچے گا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی محمد مرسی اور ان کے ساتھ دیگر 100 لوگوں کو سزائے موت سنائے جانے پر شدید تشویش ظاہر کی ہے. بان کی مون کے ترجمان فرحان حق نے اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل کو یہ علم ہے کہ ابھی اس فیصلے پر نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ان اجتماعی سزائے موت کی مخالفت کی ہے جو عالمی قوانین کے خلاف ہوں، اور ہم انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مناسب عدالتی کاروائی پر زور دیتے رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی مصر کے سابق صدر محمد مرسی کو سزائے موت دیے جانے کے فیصلے کو ایک نامناسب عدالتی کاروائی کی بنا پر دکھاوٹی فیصلہ قرار دیا ہے۔ یورپی یونین نے بھی اس فیصلے کی مذمت کی ہے، جبکہ ترکی کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انقرہ ایسے کسی بھی ملک کو اپنا دوست نہیں سمجھتا جو اپنے ہی منتخب صدر کو پھانسی پر لٹکانا چاہتا ہو۔ ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے کہا ہے کہ ترکی منافقوں کا دوست اور بھائی نہیں ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی اس سے قبل محمد مرسی کی سزائے موت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے قدیم مصر کی جانب بازگشت سے تعبیر کیا تھا۔ مصر میں آمریت کے خاتمے کے بعد پہلے منتخب صدر محمد مرسی کو اقتدار سنبھالنے کے ایک سال بعد جولائی 2013 میں مصر میں اس وقت کے وزیر دفاع اور موجودہ صدر عبد الفتاح السیسی نے فوجی بغاوت کر کے برطرف کر دیا تھا، اور اب وہ جیل میں ہیں۔ مصر کی عدالت نے یہ فیصلہ ایسی حالت میں صادر کیا ہے کہ جب اس سے قبل مصر کے سابق ڈکٹیٹر حسنی مبارک اور اس کے بیٹوں کو بہت سے الزامات سے بری کر دیا گیا، اور بعض ذرائع نے بتایا ہے کہ ان افراد کی جیل کی سزا ختم ہو گئی ہے۔
جی ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی ترتیب کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی۔ چلتے ہیں سیدھے اسلام آباد، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر طرز نگار اور ممتاز دانشور ثاقب اکبر صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ ثاقب اکبر صاحب، میں بہت ہی عامیانہ انداز اور الفاظ استعمال کرتے ہوئے پوچھنا چاہوں گا کہ مصر میں جو ہول سیل میں عدالتی نظام کی طرف سے لوگوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ خوف زدہ کرنا ان لوگوں کو کہ جو اس موجودہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہیں، اور پہلے بھی سابق میں بھی مصر کا ریکارڈ، ٹریک ریکارڈ کوئی ایسا اچھا نہیں رہا، یعنی ایک وقت میں کئی کئی سو لوگوں کو پھانسی کی سزاؤں کا اعلان اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور اب بھی یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ اور اس طرح کی سزاؤں کا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حسنی مبارک کا دور ایک دفعہ پھر واپس آ گیا ہے مصر کے اندر، اور وہی جو پہلے حسنی مبارک کے کا طریقہ کار تھا، اور اس سے پہلے والے ڈکٹیٹروں کا جو طریقہ کار تھا انور السادات کا، وہی ایک دفعہ پھر لوٹ کے مصر کے اندر آ گیا ہے۔ حالانکہ عوام نے اتنی عظیم الشان وہاں قربانیاں دیں، تحریک چلائی، تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ خطے کے اگر ممالک اس آمریت کی اور غیر آئینی حکومت کی مدد اگر نہ کرتے یا ان کو آشیرواد ان کی حاصل نہیں ہوتی، تو ایک عرصے کے بعد ایک منتخب حکومت مصر جیسے اس خطے کے نہایت اہم ملک میں آ گئی تھی، تو جمہوریت کا چلن اور عوام کے منتخب حکومتوں کا سلسلہ وہ وہاں پہ شروع ہو جاتا اگر مصر کے اندر یہ استحکام اس کو آ جاتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ علاقے کی بادشاہتوں کو اپنے خطرے کے پیش نظر انہوں نے سمجھا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس کے اثرات جو ہے ہم تک بھی پہنچیں گے، اور بھی اس کی وجوہات ہے، لیکن یہ اگر اس کو پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی اس ایسی سزاؤں کے باوجود جو وہاں کے عوامی رہنماؤں کو دی جاتی رہی ہیں، وہاں کے علماء کو دی جاتی رہی ہیں سزائیں، اور دانشوروں کو دی جاتی رہی ہیں، مفسرین قرآن کو دی جاتی رہی ہیں، اس کا نتیجہ آخر کار کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ ڈکٹیٹروں کے خلاف جو ہے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، فوج کے اندر اس قدر یعنی نفرت موجود تھی کہ انوار السادات کو جو ہے وہ ایک فوجی نے سر عام جو ہے وہ قتل کر دیا، اور وہ اس پر فخر کرتے تھے، اور اب بھی اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ان فوجیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ماضی میں ڈکٹیٹروں کو کیا حال ہوا اور باقی دنیا میں کیا حال ہوا، تو اس کا نتیجہ جو ہے آخر کار ایک عظیم شان عوامی تحریک کی صورت میں نکلے گا۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اخوان المسلمین کو بھی اچھے تجربات ہو گئے ہیں، اگر انہوں نے ان تجربات سے سبق سیکھا تو پھر ان کی خارجہ پالیسی بھی اور ان کی داخلہ پالیسی اگر آئندہ عوام نے ان کو موقع دیا تو میں توقع کر سکتا ہوں کہ ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ پہلے سے بہتر ہوں گی. ایک نہایت اہم بات اس میں اشارہ کیا جانا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ خوشی جو ہے اس تبدیلی پر اور آمریت کے لوٹ آنے پر جو ہے وہ اسرائیل کو ہوئی ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کا کو اتنی تسلی ہے کہ اس نے اپنا جو ہے فوجی بجٹ جو ہے وہ کم کر دیا ہے. مصر کی طرف سے اس کو جو تسلی ہوئی ہے اور مصر میں اس کی ہم آہنگ جو ہے حکومت جو ہے اس کے برسر اقتدار آنے سے, اور پھر اس سی سی کو جو قوتیں سپورٹ کر رہی ہیں ان کو بھی ذرا اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے. وائس آف امریکہ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکہ نے جو ہے اس کو گورنمنٹ آف امریکہ کے ترجمان نے تو تشویش کا اظہار کیا ہے, مسٹر اوباما کی طرف سے بھی تشویش کا اظہار ہوا ہے, لیکن اب بھی سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والا ملک جو ہے وہ اس فوجی جنتا کو وہ امریکہ ہی ہے, اور سب سے زیادہ اچھے تعلقات امریکہ ہی کے ساتھ ہیں مصر کی موجودہ فوجی آمریت کے.
بہت شکریہ. میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. چلتے ہیں اس وقت دہلی اسٹوڈیو, جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے معروف اسلامی اسکالر اور سیاستدان جناب ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب. السلام علیکم جناب. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پھانسی کی سزائیں سنائی گئی ہیں اور خاص طور پر مصر کے پہلے منتخب صدر جو اس وقت معزول ہیں یعنی محمد مرسی کو, اس پر آپ کا کیا تبصرہ, کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا محرکات ہیں, کیا وجوہات ہیں؟
دیکھیے, مرسی صاحب کی شکل میں جو پہلی منتخب حکومت مصر میں قائم ہوئی تھی اس نے جو سگنل پورے علاقے میں دیا تھا اس سے ایک بات تو صاف تھی کہ جو بادشاہتیں اور آمریتیں اس علاقے میں موجود ہیں انہیں محسوس ہوا تھا کہ یہ جو لوگوں کے اسپریشنز ہیں, جو تمنائیں ہیں, جو امنگیں ہیں, وہ مصر تک محدود نہیں رہیں گی. اور ظاہر بات ہے کہ یاسر عرفات کے یعنی ان کے خلاف وہ ٹاپل کیا تھا حکومت کو جنوری کے میں جو ریولوشن آیا تھا, اس کے بعد انتخابات ہوئے اور انتخابات کے ذریعے سے مرسی صاحب اقتدار میں آئے تھے. تو ایک بات تو یہ تھی کہ ایک سال انہیں موقع ملا کام کرنے کا, اور ایک سال کے اندر ہی جو ہے فوج کے ذریعے سے ان کو ٹاپل کر دیا گیا. ظاہر بات ہے کہ اس میں کئی فیکٹر کام کر رہے تھے. ایک فیکٹر تو وہی تھا کہ جس کا میں نے عرض کیا کہ یہاں کی بادشاہتیں اور خطے کی جو غیر جمہوری اور ڈکٹیٹر حکومتیں, ان کو محسوس ہوا کہ بھائی مصر میں اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے اور یہاں پر جس طرح ترکی میں اور جس طرح ایران میں اور جس طرح اس کے علاوہ اس سے پہلے تیونس میں اس طرح کی کوششیں برابر ہو رہی تھیں, تو اگر مصر کے اندر بھی ایک جمہوری نظام حکومت قائم ہو جاتا اور وہاں پہ عوامی امنگوں کی ترجمان حکومت اقدار میں آتی, اور اگر وہ اسلامی نظام حکومت قائم کرتی, اور اس کے علاوہ پھر غزہ میں جس طرح سے اب تک ان کے سلسلے میں مصر کا رویہ رہا تھا, جس طرح سے ریفہ بارڈر کو سیل کر دیا گیا تھا, جس طرح اسرائیل کے مظالم مستقل جاری تھے, ان سب پر ایک کے بعد دیگرے جو روک لگ رہی تھی, اور جس طرح سے مرسی صاحب اس پورے خطے کے اندر بہت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے, اس سے ظاہر بات ہے کہ ان تمام طاقتوں کو خطرہ محسوس ہوا, اسرائیل کو بھی, امریکہ کو بھی, اور وہ تمام قوتیں جو مغربی ایشیا کے وسط ایشیا کے اندر جو ہے ایک کوئی اسٹیبل حکومت نہیں چاہتی ہیں, کوئی جمہوری اقدار نہیں چاہتی ہیں, ان تمام طاقتوں نے مل کر فوج کے ساتھ سازش کی اور مرسی صاحب کو کا تختہ پلٹ دیا. ظاہر بات ہے کہ مسئلہ صرف تختہ پلٹنے سے حل ہو جاتا تو ظاہر بات ہے کہ اخوان المسلمین جو ہے ایک پاپولر مینڈیٹ کے ساتھ آئی تھی, عوام کے اندر اس کی جڑیں مضبوط تھی, اور جب بھی اس بات کا خطرہ ہمیشہ باقی رہے گا کہ جب بھی حالات تبدیل ہوں گے عوام کے اندر پھر یہ احساس ابھرے گا کہ بڑی مشکلوں کے ساتھ ہم نے فوج سے چھٹکارا حاصل کیا تھا, ڈکٹیٹرشپ سے چھٹکارا حاصل کیا تھا, اگر وہی جذبات اور وہی امنگیں دوبارہ اود کر آتی ہیں تو اس بات کا بہرحال ان طاقتوں کو اندیشہ تھا کہ بھائی مرسی صاحب جو ہیں دوبارہ یعنی اخوان المسلمین دوبارہ برسقدار آ سکتی ہے, تو اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے خلاف سخت سزائیں کی جائیں, ان کو الیمنیٹ کر دیا جائے اور غیر جمہوری طریقے سے اور یعنی ناانصافی کے ساتھ میں جو ہے ان کو جو ہے راستے سے ہٹا دیا جائے, اس کے سلسلے میں یہ کوشش ہو رہی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس کے بارے میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہی قاتل, وہی منصف, وہی شاہد ٹھہرے, اقربا میرے کرے خون کا دعویٰ کس پر. تو اس پر پوری دنیا میں یورپین کونسل نے بھی, امنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی, پوری دنیا نے ایک بات صاف طور پہ کہہ دی ہے کہ یہ ٹرائل جو ہے بالکل فیک ٹرائل تھا, اس میں نہ مرسی صاحب کو اس کا موقع دیا گیا کہ وہ اپنا لائر کریں, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں, اور اس طرح سے جو ماس ٹرائل ہو رہا ہے اور ماس جو سزائیں سنائی جا رہی ہے، یہ جو ہے پوری انصاف یعنی لا آف یعنی رول آف لا کے اوپر ایک بہت بڑا سوالی نشان کھڑی کرتی ہے، اور اس سے ایک بہت ہی صاف بات سامنے آ رہی ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے ڈکٹیٹرشپ میں کے دور میں لوٹ گئے ہیں مصر کے اندر، اور عوام کی کوششوں سے جو تبدیلی واقع ہوئی تھی اس تبدیلی کو انہوں نے پوری طرح پلٹنے کی کوشش کی ہے۔
بہت شکریہ آپ کا۔ چلتے ہیں ایک بار پھر پاکستان کے شہر لاہور، جہاں پر موجود ہیں معروف سیاستدان اور تجزیہ نگار فاروق چوہان صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شکریہ فاروق صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جیسا کہ ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب بھی کہہ رہے تھے اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ مرسی صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے عدالت کا، اس پر پوری دنیا نے برہمی کا اظہار کیا ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے لے کر یورپی یونین اور جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں، نام نہاد ادارے یا جو کسی حد تک کچھ کام بھی کرتے ہیں، بہرحال سب نے مذمت کی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان مذمتوں کا آیا عبد الفتاح سی سی کی جو موجودہ حکومت ہے اس پر کوئی دباؤ آئے گا؟
بات یہ ہے کہ یہ جو محمد مرسی صاحب جو سابق صدر ہیں مصر کے، جن کا تختہ جنرل سی سی نے الٹا تختہ جو ہے وہ وہاں پہ قبضہ کیا تختہ الٹ کر، یہ اس حقیقت کو ہمیں جان لینا چاہیے اور اس کو مان بھی لینا چاہیے۔ اخوان المسلمون جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، اخوان المسلمون مصر کی ایک بڑی حقیقت ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو بنوایا بھی ہے، اور ایک طویل عرصے کے بعد مصر میں ایک عوامی جمہوری حکومت، اس کا تختہ الٹا گیا اور وہاں پہ جنرل سی سی وہاں اقتدار پر قابض۔ یہ ہے کہ اس وقت یہ ظلم کی سیاہ رات ہے جو وہاں پہ اخوان المسلمون کو اس پہ بڑا ظلم برداشت کرنا پڑ رہا ہے، وہاں کے عوامی جمہوری نمائندوں کو، اس ظلم کی ایک تاریخ پرانی تاریخ بھی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو فیصلہ آیا ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس وقت میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو مصری عدالت نے فیصلہ دیا ہے یہ 2011 کا ایک کیس ہے جس میں سابق صدر جو تھے ڈکٹیٹر جو تھے حسنی مبارک، ان کے خلاف ایک عوامی جمہوری تحریک تھی، اس کی قیادت کرتے ہوئے اور اس کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے سابق صدر محمد مرسی صاحب پر اور علامہ یوسف القرضاوی صاحب پر اور 105 کارکنان پر، یہ ایک ظالمانہ اور صفاکانہ جو ایک سزا سنائی گئی ہے، ایک غلط مقدمہ بے بنیاد مقدمہ بنا کر اس میں ان پر ایک جھوٹا الزام لگایا گیا کہ جیل توڑنے کا، کہ وہاں قاہرہ میں جیل توڑی گئی ہے، حالانکہ یہ بالکل بے بنیاد ہے اور اس کا یہ من گھڑت ہے اور اس کا کوئی اس میں سچائی نہیں ہے۔ جہاں تک میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ظالمانہ اور صفاکانہ اقدامات کا ایک سلسلہ ہے، اس کا مقصد وہاں پہ آمریت کو مضبوط کرنا ہے، وہاں پہ فوجی آمریت جو جنرل سی سی کی صورت میں موجود ہے، لیکن یہ جنرل سی سی کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا، وہاں پہ اخوان المسلمون انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوئے بڑی بھرپور قوت کے ساتھ دوبارہ برسر اقتدار آئیں گے، اور یہ جنرل سی سی بھی اور یہ وہاں کی فوج بھی، یہ عرب بہار جو وہاں پہ آئی تھی، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات یہ ایک عرب دنیا کے اندر اور یہ وہاں آپ دیکھیں کہ بڑا انقلاب تھا جو میں نظر آ رہا تھا، اور مصر کے اندر ایک طویل عرصے کے بعد لوگوں نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا اور اخوان المسلمون کو وہ انہوں نے منتخب کیا، اور ایک منتخب جمہوری حکومت کو جو کہ عوامی ووٹوں سے برسر اقتدار آئی تھی۔ ہم سوال یہ ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک اس وقت جو پوری دنیا کے اندر جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں، جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں، انہوں نے بھی یہ جو وہاں پہ اخوان المسلمون کی جمہوری حکومت کو وہاں سے غیر جمہوری انداز میں ہٹایا گیا، اس پر انہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی، اور وہ اس مجرمانہ خاموشی کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے اس کیس کا، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ علامہ یوسف القرضاوی صاحب ایک ممتاز عالم دین ہے، ایک جید عالم دین ہے، پوری دنیا میں ان کا ایک مقام ہے، وہ قطر میں ایک طویل عرصے سے قطر کے اندر مقیم ہیں، ان کے اوپر انہیں بھی اس کیس میں شامل کیا گیا، جھوٹا ان پہ کیس بنایا گیا، اور ان سب لوگوں کو جو ہے وہ ایک اس میں ایک ایسی بدترین اور ایک ظالمانہ انداز میں یہ سزا سنائی گئی ہے جس کی پوری دنیا میں مذمت ہو رہی ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں خالی مذمت سے کام نہیں چلے گا، زبانی جمع خرچ سے بھی کام نہیں چلے گا، اب یہ عمل کا وقت ہے، یہاں پہ یو این او اپنا رول پلے کرے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اقوام متحدہ بھی، اگرچہ اس سے ہمیں خیر کی توقع نہیں ہے कि वो भी अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की एक लोंडी बनी हुई है और ओआईसी का तो हाल उससे भी बहुत बुरा है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस एक मुर्दा घोड़ा बन चुका है, एक ऐसा मुर्दा घोड़ा जिसके अंदर जान ही नहीं है। अभी हम देख
जी फारूक चौहान साहब, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। इस वक्त एक बार फिर चलते हैं साकिब अकबर साहब की खिदमत में। साकिब अकबर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में इस बात की तरफ इशारा किया था कि सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो इसराइल को हुई है, और जाहिर है कि इसराइल किसी हद तक कम से कम उस बॉर्डर से मुतमईन हो गया अपनी सिक्योरिटी और सलामती के ताल्लुक से। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जिन लोगों ने खुशियां मनाई थी मुर्सी का तख्ता उलटने, वो उसमें सऊदी अरब भी पेश पेश था। तो जो ये इस वक्त की जो सूरत हाल हो, जिस तरह से फांसियों की सजाएं सुनाई जा रही हैं वहाँ के अमायदीन को, बुजुर्गों को, सियासतदानों को, और साफ लफ्जों में कहा जाए कि फौजी बगावत के मुखालफिन को, तो उसमें सऊदी अरब की कितनी पुष्ट पनाही हासिल है वहाँ के सियासी और अदालती निज़ाम को?
मेरा ख़्याल है ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है किसी से कि शुरू में ही जब जनरल सीसी बरसर इक्तदार आए तो फौरी तौर पर एक भारी रकम मदद के लिए ऐलान किया गया सऊदी अरब की तरफ से भी और मुतहदा अरब अमारात की तरफ से भी। और अब तक जनरल सीसी को की गवर्नमेंट को तकरीबन सऊदी अरब की तरफ से $15 बिलियन तक की इमदाद जो है वो दी जा चुकी है। और अब भी जो जनरल सीसी ये कह रहे हैं कि अरब दुनिया की एक फ़ौज जो है या एक मुश्तरका फ़ौज बनाने की ज़रूरत है, तो उसमें भी उनका असल मकसद यही है। उनको पता है कि सबसे बड़ी फ़ौज फिर खित्ते में मिस्री की है, तो इस बहाने से इन अरब बादशाहतों और इनकी किंगडम्स या शेखडम्स जितनी हैं इनसे वो पैसे बटोरने के चक्कर में हैं कि ताकि वही अपनी फ़ौज के नाम से कि जी हमने एक मुश्तरका फ़ौज बनाई है और हम हमारा हिस्सा सबसे ज़्यादा है, तो उसका मकसद सिवाय इसके कोई नहीं है। मुख्तलिफ बहानों से पहले भी मिस्र जो है वो सऊदी अरब से और इलाके के दीगर जो अमीर ममालिक हैं उनसे मदद हासिल करता रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये ममालिक जो बादशाहते हैं खित्ते की और वो अगर इनको सपोर्ट ना करें तो ये बिल्कुल ये कायम रह ही नहीं सकती थी, बल्कि शायद ये भी कहना दुरुस्त हो कि बरसर इक्तदार ही नहीं आ सकती थी। अमेरिका भी इसी खित्ते के पैसे जो हैं वो इसी खित्ते में अपने मकासद के लिए भी इस्तेमाल करता है और एक भारी रकम खुद अमेरिका अपने मफादात के लिए भी, दीगर मफादात के लिए ले जाता है। तो मैं समझता हूँ अगर इलाके की हुकूमतें अगर अमरीका की डिक्टेशन और इसराइली मफादात से अलग अपने आप को कर लें तो किसी सूरत भी इस तरह की तब्दीलियां जो हैं वो नहीं आ सकती। डिक्टेटरशिप कभी भी वहां पे नहीं आ सकती थी। अब भी मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि यमन के मसले पे जो स्टैंड है इस वक्त गल्फ स्टेट्स का और ख़ास तौर पे सऊदीया का, वो ये है कि वहाँ की एक मुंतखब हुकूमत थी, उनका ये कहना था कि जी आइनी हुकूमत थी, वहाँ एक कानूनी हुकूमत थी, उसके खिलाफ बागी आ गए हैं तो इसलिए हम इन बागियों के खात्मे के लिए और वहां की कानूनी हुकूमत की बहाली के लिए हमने ये हमले किए हैं उनके ऊपर। मैं ये समझता हूं कि जरा अगर इस फार्मूले को मिस्र के हवाले से देखा जाए, वहां एक मुंतखब हुकूमत थी, उस मुंतखब हुकूमत को फौज ने टॉपल किया और फौज की मदद की है, गैर कानूनी आमरियत की सऊदी अरब ने मदद की है। अब एक दफा सऊदी अरब फिर इम्तिहान में है कि एक मुंतखब वहां का सदर और दीगर 100 अफराद और डॉक्टर यूसुफ करजावी, जिसका कोई उस जेल तोड़ने के मसले से असलन दूर का भी ताल्लुक नहीं सिवाय इसके कि उनकी हमदर्दियां इख्वान और मुस्लिमीन के साथ हैं, उनको भी अपना सजाए मौत जो है वो सुना दी गई है। अब सऊदी अरब क्या करता है और सऊदी अरब क्या अपना रोल प्ले करता है, खादमुल हरमैन शरीफैन के टाइटल से वो दुनिया को जो उसने पैगाम यमन के हवाले से दिया, आज दुनिया इस्लाम और दुनिया इंसानियत मुंतजर है इख्वानुल मुस्लिमीन के मजलूम मुजाहिद मुंतखब अफराद के खिलाफ इस वक्त जो डिक्टेटरशिप कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ एक पैगाम है دنیا کی اسلامی تحریکوں کو اور اخوان المسلمین کی ان تمام شاخوں کو جو اس تمام دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اور سعودی عرب میں بھی باقی جگہوں پر بھی موجود ہیں، وہ اس وقت مطالبہ کریں ان سے تاکہ یہ فیصلہ کرنے میں ان کو آسانی ہو کہ کل کو وہ سعودی عرب کے بارے میں، دیگر بادشاہتوں کے بارے میں اور آمریتوں کے بارے میں اور اسرائیل کے مفاد کے لیے کام کرنے والوں کے بارے میں، تاکہ وہ فرم سٹینڈ جو ہیں وہ لے سکے۔ ایک امید پیدا ہوئی تھی فلسطینی عوام کو، خاص طور پہ غزہ کے لوگوں کو، اخوان المسلمین کے مصر میں برسر اقتدار آنے سے، لیکن سیسی نے آ کے وہ ساری امیدیں جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں۔ آج جو فلسطین کے ہم حامی ہیں، جنہوں نے خالد مشل کو سعودی عرب کے دورے کی دعوت دی ہے، ان سب کو آج جو ہے اپنا ایک رول پلے کرنا ہے، یا ادھر یا ادھر۔ میں نہیں سمجھتا کوئی دوسرا راستہ جو ہے وہ موجود ہے۔ میں یہ جو ابھی اپنا پریزیڈنٹ نے کہا ہے، اردگان نے ترکی کے، کہ ہم منافقین کے ساتھ نہیں ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں منافقت جو ہے اس مسئلے میں بالکل آشکار ہو کے سامنے آ جائے گی۔ دنیا بھر کی اسلامی تحریکیں اور انسانی حقوق کے جو پرچم بردار ہیں، آج اٹھیں اور مصر کے ان جو مظلوم، جن کو 100 افراد سے زیادہ جن کو آج سزائے موت، اس جعلی اور ظالم عدلیہ جس پر دھبا ہے عدل کا لفظ اور عدلیہ کا لفظ، اس نے جو سزائے دی ہیں، دنیا کا کوئی قانون جس کو انڈورس کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا رول جو ہے پلے کریں۔
بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب، آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب حسنی مبارک کے زمانے میں پوری طرح سے بین دی اخوان المسلمین، اور اس کو کل عدم قرار دے دیا گیا تھا، اس کی سرگرمیوں پر پابندی تھی۔ تو سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک تھا جہاں پر اخوان المسلمین کا نمائندہ دفتر تھا، اس کے علاوہ کہیں بھی اخوان المسلمین کا کوئی دفتر نہیں تھا۔ یہ ماضی کی بات ہے۔ آج یہی سعودی عرب اخوان المسلمین کا جانی دشمن ہے، اور اخوان المسلمین کو ہی لے کر جو ہے وہ سعودی عرب اور قطر میں جو ہے تلوار کھینچی ہوئی ہے۔ یہ تضاد کیسا آپ کے خیال میں، کیوں ایسا؟
دیکھیں، ایک زمانہ تھا جب سعودی عرب پوری دنیا کے اندر اسلام کا ایک حامی اور مددگار کے طور پہ سمجھا جاتا تھا۔ رابطے عالم اسلامی موجود تھا، دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر اسلامی تحریکات کو فنڈنگ کی جاتی تھی، اور بھی کئی چیزیں ہوتی تھیں۔ لیکن دھیرے دھیرے جب انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ یہ جو اسلامی تحریکات ہیں، یہ اسلامی تحریکات اپنے سیاسی مقاصد اور سیاسی عزائم کی طرف بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور اس بات کا امکان ہے کہ یہ اقدار میں آ سکتی ہیں، برسقدار آ سکتی ہیں، جب تک کہ انہیں یہ خطرہ نہیں تھا کہ یہ برسقدار آ سکتی ہیں، اس وقت تک ان کی جھوٹی حمایت حاصل رہی، اور جو لوگ وہاں سے مصر سے یعنی وہاں سے جانے پر ہجرت کرنے میں مجبور ہوئے، ان کو بھی سعودی عرب میں پناہ دی گئی۔ محمد سید قطب کے جو بھائی تھے، محمد قطب، وہ ایک لمبے عرصے تک جو ہے سعودی عرب کے اندر ہی رہے، وہیں کی یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں، تو ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن جب مصر کے اندر یعنی اخوان المسلمین ایک ایسی حقیقت کے شکل میں سامنے آئی کہ وہ برسقدار آ سکتی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ میں نے جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ سعودی عرب ہو یا جتنی بھی بادشاہتیں اور ڈکٹیٹرشپ ہے اس خطے کے اندر، وہ نہیں چاہیں گی کہ کسی بھی ایسے ملک میں، بلکہ ایران میں بھی انقلاب آیا تو اس سے بھی خطرہ محسوس ہوا، لیکن اس کو یہ کہہ کر ٹال دیا گیا کہ یہ شیعہ انقلاب ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر کسی سنی ملک کے اندر اسلامی انقلاب آتا ہے اور وہاں اسلامی نظام حکومت صحیح خطوط پہ قائم ہوتا ہے، جس کا دعوے دار اب تک سعودی عرب تھا کہ ہم اسلامی حکومت ہے اور ہم جو ہے اسلام، یہ جو بادشاہ ہیں، یہ جو خادم حرمین شریف ہیں اور یہ پورے دنیا کے مسلمانوں کے حامی مددگار ہیں، اس پر سے جو یہ نقاب الٹ جاتی اور لوگ دیکھتے ہیں کہ حقیقی اسلامی انقلاب کیا ہوتا ہے اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ کس طرح سے عوام تک پہنچتے ہیں، اور جو آزادی اور جو آزاد فضا میں سانس لینے کی خواہش آج کے دور میں ہر طرف پیدا ہو رہی ہے، وہ عرب دنیا کے اندر کوئی سیاسی تبدیلی اس نوعیت کی آتی تو اس سے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ سعودی عرب کو تھا، اور سعودی عرب کے بعد پھر ان تمام ممالک کو تھا جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ موجود ہے یا جہاں بادشاہتیں موجود ہیں۔ تو سعودی عرب کا رویے میں تبدیلی کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے۔ دیکھیں، سعودی عرب جو اخوان المسلمین کی حمایت کرتا رہا ہے، یہی سعودی عرب تھا جب اس نے اخوان کے بارے میں، جب مرسی صاحب کی قیادت میں حکومت قائم ہوئی اور اس کے خلاف فوجی انقلاب برپا ہوا، تو اس وقت میں یہی سعودی عرب تھا جس نے उन्हें दहशतगर्द करार दिया था कि ये दहशतगर्द है, हालांकि ये पुरम मुजाहिरीन थे जो मस्जिद राबिया के गर्द जो है एहतजाज कर रहे थे मुर्सी साहब को टॉपल किए जाने के खिलाफ में, और उनके खिलाफ जिस बेदर्दी से जो है फौज ने ताकत का इस्तेमाल किया, जिस बड़े पैमाने पर हजारों लोगों को शहीद कर दिया गया है, आज तक वो मसला जो है यानी उसके खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं होता है। और मुर्सी साहब जो है उनके उनके महल को चारों तरफ से जो लोग घेर लेते हैं, और उसके खिलाफ जो ताकत का मुजाहरा उस वक्त में सदर के यानी महल को बचाने के लिए अगर फौज और पुलिस करती है तो उसके खिलाफ जो है उन्हें सजा सुनाई जाती है, जैसा कि पिछली सजा जो सुनाई गई थी वो उसी सदर में सुनाई गई थी कि उन्होंने ताकत का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, उसके नतीजे इतने लोग मारे गए। लेकिन आप जानते हैं कि मस्जिद राबिया के अतराफ जो पुरम मुजाहिरीन थे उनके खिलाफ जिस बड़ी बेदर्दी से ताकत का इस्तेमाल किया गया था उसमें हजारों लोग मारे गए थे, आज तक उसका कोई मुकदमा कहीं नहीं चल रहा है। और इससे पहले जो जो डिक्टेटर्स थे जिनको हटाया गया था हुस्नी मुबारक को, उनके दौर में इतने बड़े पैमाने पर कत्ल गारत गिरी हुई और खुद ये पुरम इनकलाब को रोकने की जो कोशिशें हुई हैं, आज हम देखते हैं कि वो साहब तो जेल से बाहर हैं और जो इलेक्टेड सदर थे वो जेल के अंदर हैं, उन्हें सजाए मौत सुनाई जा रही है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये जो दोहरा मियार है दुनिया का, ये सामने आ रहा है। तो मैं ये जो बात आप इससे पहले साकिब साहब कह रहे थे कि सऊदी अरब को और अरब मालिक को गैरत दिलाई जाए कि उन्हें ये देखना चाहिए कि यमन में उनका एक रोल है और मिस्र में एक रोल है, मैं समझता हूँ कि वो बेशर्मी और हठधर्मी की वो इंतहा पे पहुंचे हुए, उन्हें किसी गैरत दिलाने से गैरत आने वाली नहीं है। उन्होंने बहुत ही बेगैरती के साथ में अपने रोल को बहुत वाज़े कर दिया है, और हमें कोई तवक्को नहीं है कि सऊदी अरब के रवैये में कोई तब्दीली आई है। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि मिस्र के अवाम जिन्होंने इतने साल के डिक्टेटरशिप के बाद में बहुत सारी कुर्बानियां देकर जिस इनकलाब को बर्पा किया था, वो इतनी आसानी से उस इनकलाब को डिक्टेटरशिप में तब्दील होने नहीं देंगे। और हमें फिर यकीन है कि जिस तरह जनवरी में 2011 में वो इनकलाब बर्पा हुआ था और जिस तरह से वहाँ अरब स्प्रिंग के जरिए से फिर से ये अज़्म और ये उम्मीदें जागी थी कि यहाँ पे एक मुंतखब हुकूमत आनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, तो वो जज्बात अभी सर्द नहीं हुए हैं। और जिस तेजी के साथ में मुर्सी साहब के ये सीसी के इकदाम हो रहे हैं, वो तेजी के साथ में मैं समझता हूँ कि अवाम से एलिनेट होते जा रहे हैं, और जब भी इस बात का इम्कान है कि अवाम खड़े होंगे तो फिर ये डिक्टेटरशिप जो है जिससे पहले की डिक्टेटरशिप खत्म हुई है, ये डिक्टेटरशिप भी खत्म होगी और दोबारा जो है मिस्र के अंदर इस बात का इम्कान है कि वहां पे अवामी इनकलाब बरपा हो और जमहूरी निज़ाम हुकूमत कायम हो। अलबत्ता इससे पहले जो साकिब साहब ने बात कही थी, मैं समझता हूँ कि वो बहुत अहम है कि इस दरमियान में इख्वान को भी बहुत सोचने का समझने का मौका मिला है। हम समझते हैं कि अगर इख्वान ने थोड़ी सी हिकमत का दानिशमंदी का मुजाहरा किया होता तो शायद ये ब्यूरोक्रेसी से, जुडिशरी से और फौज से जो अंदेशे थे उसको टाला जा सकता था। लेकिन बहरहाल अब मैं समझता हूँ कि वो उस पर गुफ्तगू करने और तबसरा करने का कोई हासिल नहीं है, लेकिन हालात से लोग सीखते हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे हालात से इख्वान ने भी सीखा होगा, और अब दोबारा जब ऐसे हालात बरपा होंगे तो जो गलतियां पिछले दौर में सरजद हुई हैं उन गलतियों से बहरहाल बचा जा सकेगा।
बहुत शुक्रिया आपका, वक्त आया तो फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत कम है, शायद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो सकूं। चलते हैं एक बार फिर फारूक चौहान साहब की खिदमत में। जैसा कि साकिब अकबर साहब और जनाब कासिम रसूल इलिया साहब दोनों ने इशारा किया कि ये जो इस तरह की सजाएं और फैसले आ रहे हैं, जाहिर है कि इससे मिस्री अवाम के आज़्म इरादे पर असर नहीं पड़ेगा। और जैसा कि खुद ओसामा मुर्सी जो मोहम्मद मुर्सी के बेटे, उन्होंने कहा है कि आइंदा चंद दिनों में ऐसे हैरत अंगेज वाकयात रुनमा होंगे जो मिस्री अवाम के इनकलाब के समरात के तहफ़ पर मुंतज होंगे। तो क्या आप समझ रहे हैं कि इस वक्त कोई इनकलाबी करवट लिया चाहता है मिस्र, या मिस्री अवाम की तरफ से कोई इनकलाबी तहरीक एक बार फिर शुरू हुआ चाहती है?
देखिए, मिस्र में तो इन अवामी जमहूरी इनकलाब उसी वक्त आ गया था जब इख्वान मुस्लिमून की हुकूमत कायम हो गई थी और अवाम ने, मिस्री अवाम ने इख्वान मुस्लिमून को हुकूमत के तख्त पर बिठाया था, और साबिक सदर जो, बल्कि मैं तो उन्हें साबिक भी नहीं कहता, असल सदर तो सदर मोहम्मद मुर्सी हैं, उन्हें तो उन्होंने इख्तदार संभाला था। वो एक तब्दीली की एक लहर थी, वो तब्दीली की लहर आज भी मौजूद है और बल्कि पहले से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ मौजूद है वो लहर। दूसरी बात ये मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि इस सारे मामले को, इस मंजरनामे को हमें देखना चाहिए कि असल में मसला है क्या। ये मशरक़ वस्ती के अंदर अमरीका और इसराइल का गेम प्लान है, अमरीका और इसराइल का ये मुश्तरक गेम प्लान है, उसकी सोची समझी साजिश है। और अमरीका, आपको भी इल्म है, हम सब जानते हैं कि अमरीका इसराइल को तहफ़ दे रहा है, और यूरोपी ममालक भी उसकी पुश्तनाई कर रहे हैं, और अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि इसराइल की बालादस्ती हो और उसको उसके अमेरिका के मफादात का निगेबान हो इसराइल वहाँ पे, और यही कुछ हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अर्ज करता चलूँ कि जब तक मशरक़ वस्ती के अंदर से मशरक़ वस्ती में जब तक इसराइल का नापाक वजूद ख़त्म नहीं होगा, जब तक इसराइल का नासूर ख़त्म नहीं होगा, मशरक़ वस्ती में अमन नहीं आ सकता। असल मसला जो है वो इसराइल की वहाँ मौजूदगी है, इसराइल का ख़त्म होना, ख़त्म होगा तो वहाँ अमन आएगा इंशाल्लाह। बाकी बात यह है कि ये मिस्र में एक बड़ी अवामी जमहूरी तब्दीली थी जो आज भी वहाँ पे आप देखें कि अगरचे जनरल सीसी की हुकूमत ने अवामी जो मुजाहरे हुए एहतजाज में जो जब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तो उसके बाद उन्होंने जबरन बहुत जुल्म किया और वहाँ पे हजारों लोगों को शहीद किया गया। तहरीर स्क्वायर जो है इसका गवाह है, वहाँ पे लाखों लोग जमा हुए, एक बार नहीं हुए कई बार हुए, और आज भी जो है इख्वान मुस्लिमों को ना पहले दबाया जा सका है ना अब इख्वान मुस्लिमों को दबाया जा सकेगा। वहाँ कई पूरी एक जो अवामी एहतजाजी तहरीक चल रही है, और ये मामला मिस्र में भी है, और हमें जरा देखना पड़ेगा कि इस वक्त जो सियासी मुखालफीन को उनके खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है मिस्र में भी है और ये बांग्लादेश में भी हो रहा है, और मिस्र में जनरल सीसी की हुकूमत ने इस फौजी हुकूमत का जो है ये वक्त अब इसका जाने का करीब आ गया है। वहाँ एक अवामी कुव्वत के साथ आप देखेंगे इंशाल्लाह अवाम उठेंगे और दोबारा इंशाल्लाह वहाँ इख्वान मुस्लिमून आपको इकतदार में नजर आएगी इंशाल्लाह।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब फारूक जवान साहब, साकिब अकबर साहब और इसी तरह डॉक्टर कासिम रसूल इलिया साहब, हम तीनों मेहमानों के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया। नाज़रीन आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहजा फरमाई, और जो मिस्र की सूरत हाल है, जिस तरह से मोहम्मद मुर्सी का तख्ता उल्टा गया और उसके बाद जिस तरह से मोहम्मद मुर्सी के हामियों फौजी बगावत के मुखालिफिन और इसी तरह इख्वान मुस्लिमीन के कारकुनों और दीगर सियासी कारकुनों को बड़ी तादाद में या तो गिरफ्तार किया जा रहा है या बड़ी बड़ी सजाएं सुनाई जा रही हैं, संगीन उन पर इल्ज़ाम आयद करके उन्हें मौत की और उम्र कैद की और 20-20 साल सजाएं सुनाई जा रही हैं। उसका मकसद कसीरुल जहती है, जैसा कि हमारे मेहमानों ने किया, सबसे बड़ा मकसद तो यह है कि मिस्र में फौज को इख्तदार में लाकर इसराइल को जो है वो सिक्योरिटी फराहम की जाए, उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, गज़ा ख़ास तौर पर और फिलिस्तीन के अवाम आम तौर पर उन सबको जो है एक बार फिर बेदस्त उपाय किया जाए और उनका मुहासरा गजा वालों का ख़ास तौर पर तंग किया जाए। और तीसरी जो सबसे अहम और बड़ी बात वो है वो ये कि जो मशरक़ वस्ती के इलाके की बादशाहतें हैं, जो मुलुकियत है और मोनार्कीज़ जो हैं, उनके तख्त उनकी शाही हुकूमत को जो है वो दवाम बख्शा जाए, उनको जो है तहफ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मिस्र में अवामी जमहूरी हुकूमत कायम हो गई उसके बाद दीगर मुल्कों में भी तो ज़ाहिर है कि उनका तख्त व ताज भी बाकी नहीं रह सकेगा। और इन सबसे बालातर जो सबसे बड़ा मकसद इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों का है वो ये कि इस्लामी दुनिया में इस्लामी मुल्कों में जमहूरी हुकूमत ना आने पाए, अवाम हुकूमत में ना आने पाए, क्योंकि वो जानती हैं ये ताकतें इस्लाम दुश्मन ताकतें कि अगर अवाम हुकूमत में आ गई तो ज़ाहिर है कि साम्राज्य मफादात का कला कमा हो जाएगा और साम्राज्यों के हाथ पैर इस खत्ते से काट दिए जाएंगे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली अब्बास और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।